رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان، وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعداء الدين أجمعين من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين وفرقانه المجيد وقوله الحق وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوا واستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. پروردگار عالم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ایک مرتبہ پھر سے ہمیں یہ توفیق عنایت فرمائی کہ اپنے دسترخوان کرم پر ہمیں اور آپ کو ہم سب کو طلب فرما لیا. یہ پروردگار عالم کا وہ نزول کرم کا اور نزول فضل کا لا متناہی سلسلہ ہے کہ جو ہر وقت ہمتن اپنے بندوں پر نازل ہوتا رہتا ہے. اور اس سلسلے کی آج پانچویں گفتگو ہے. ابتدائے کلام میں جیسا کہ آپ نے یہ جملہ سنا اور اس میں بھی کوئی شک نہیں, اور جتنا زیادہ سے زیادہ ہو انسان اس عبادت حمد و ثنائے الہی کو انجام دیتا رہے کہ پروردگار کی حمد بھی ہے اس بات پر کہ اس نے اپنے خاص کرم سے ہم سب کو معین اور مختص فرمایا, خاص کرم سے. جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا کہ اللہ تعالی کی جو نعمتیں ہیں, پروردگار عالم کا جو کرم ہے وہ جو نازل ہو رہا ہے, اس کی جو برکتیں ہیں جو نازل ہو گئی ہیں, تو پروردگار عالم نے قرآن کریم کے اندر یہ اعلان تو کر دیا, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, یعنی کہ دین کے ساتھ ساتھ نعمتیں بھی تمام تو ہو گئیں. تو جب نعمتیں تمام ہو گئیں تو اس کے معنی کیا ہے کہ کوئی نیا سلسلہ بھی شروع ہوا ہے کہ جو نعمت الہی کا ہے. پروردگار عالم کی برکتیں بار الہ رب ذوالجلال مربی کل, اللہ تعالی نے اپنی برکتوں کو فضاؤں کے اندر, فضاؤں کے اندر اس انداز سے چھوڑ رکھا ہے کہ جو پرواز کرتی رہتی ہے انسان کے ارد گرد ہی رہتی ہیں اس کی برکتیں, مگر کچھ حاصل کرنے کے لیے کوشش بھی ضروری ہے عزیزو. یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ فضل پروردگار عالم جس کے شامل حال ہو جائے ہو جائے, لیکن خود سے اگر کوئی چیز چاہیے تو اس کے لیے کچھ کوشش بھی کرنا ہوگی, اور یہی وہ عنوان بننے والا ہے آج کے ہمارے معارف اسلام کے عنوان کے تحت, کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں کچھ کوشش کرنا ہوگی, صرف اس پر بھروسہ کر کے گھر میں بیٹھ جانا ہاتھ باندھ کر یہ کام نہیں آئے گا. کہ حضرت جناب مریم سلام اللہ علیہا کو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے فوراً بعد جب کمزوری کا احساس ہو رہا ہے اور وہ جس درخت کے ساتھ سہارا لے کر تشریف فرما ہیں, اس درخت سے بھی کہ جو سوکھا ہوا درخت ہے, کھجور کا سوکھا ہوا درخت ہے, پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے مریم سلام اللہ علیہا اپنے ہاتھ کو اس درخت کی ٹہنی پر ماریے, اس درخت پر اپنا ہاتھ ماریے تاکہ رطباً جنیاً, تاکہ تازہ کھجوریں آپ پر نازل ہو جائیں. کوشش کے بغیر تو حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو خدا نہیں دے رہا, اور وہ اس عالم میں کہ جہاں پر یقیناً معذور بھی ہو سکتی ہیں, ایک اعتبار سے کہ ابھی بچے کی ولادت ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام, کمزوری کا احساس ہے, لیکن پھر بھی پروردگار عالم نے حد عقل اتنا تو عمل مانگا کہ اس کو ہاتھ لگا, اسے ہاتھ مارو درخت کو, اور اس کے بعد پھر وہ تازہ کھجوریں برآمد ہوئیں. لیکن ہم اپنے اس موضوع توکل کی جانب آئیں, اس سے پہلے فرش عزا کی کچھ فضیلت. ہم نے اب تک جو بھی فرش عزا کے عنوان سے بات کی ہے ابتدائے کلام کے اندر, تو یقیناً آپ نے احادیث بھی سنی ہیں اور کچھ واقعات بھی سماعت فرمائے, اور یقیناً یہ اس بے بہا سمندر کی کچھ جواہر اور گوہر ہیں کہ جو کچھ جمع کر کے آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں, ورنہ سلسلہ احادیث سلسلہ اخبار فضیلت فرش عزا کے اعتبار سے بہت زیادہ ہے. اتنا بھی طے ہے کائنات, یہاں سے ہم نے پہلے دن یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ جو معارف اسلام ہمارا عنوان بننے والا ہے اس عشرے کے اندر انشاءاللہ, تو وہ معارف اہل بیت ہمیں کہاں سے ملتے ہیں, فرش عزا سے. ٹھیک ہے, یہ بات ہوئی تھی پہلے دن ہماری, تو ہم نے کیا کہا تھا, یہ علم ہے, تعلیمات اہل بیت ہیں کہ جو ہمیں فرش عزا کی برکت سے ملتے ہیں. آپ یقین جانیے عزیزان محترم, ابھی محرم کا چاند نمودار ہوئے کتنے دن ہوئے ہیں, جب سے محرم الحرام کا چاند نمودار ہوا تھا اس دن سے لے کر آج تک روزانہ یہ بزم علم اہل بیت سج رہی ہے, اور روزانہ آپ اس فرش عزا پر آ کر وہ علم حاصل کر رہے ہیں کہ جو علماء کرام کی نہ جانے سالوں کی محنت ہے, نہ جانے مہینوں کی محنت ہے. کہ پروردگار عالم ان علماء کو کی جو محنت کر کے اپنا وقت اور اپنی توانائی لگا کر جو تھوڑا بہت اہل بیت کی دھر کی بھیک ملتی ہے انہیں وہ آپ کی خدمت میں آ کر دیتے ہیں، اگر توفیق اہل بیت توفیق پروردگار نہ ہو تو یہ بھی کام نہ ہو پائے، لیکن پروردگار عالم ایسے تمام علماء کو اجر عظیم عنایت فرمائے۔ بہرحال ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرنے لگا ہوں کہ جو آپ نے بارہا سنی ہوگی، لیکن وہ بات کیا ہے کہ وہاں سے کہ جہاں سے علم انسان کو ملتا ہو، اور علم کی دو قسمیں ہیں، ایک علم نافع ہے اور ایک علم غیر نافع ہے، یا اس کے اور بھی بہت سارے نام، میں اس جانب جا ہی نہیں رہا۔ ہم تو یہاں بیٹھے ہیں کہ جہاں پر علم نافع ملتا ہے الحمدللہ اہل بیت کے کرم سے۔ علم نافع، خود تعقیبات نماز کے اندر بھی علم نافع کی بات کی جاتی رہی ہے، اور روزانہ جو تعقیبات پڑھتے ہیں وہ علم نافع کا سوال بھی پروردگار عالم سے کرتے ہیں۔ جہاں سے علم مل رہا ہو، آج کل دنیا کا کیا طریقہ کار ہے، بچے کو اسکول میں ایڈمٹ کرانا ہے تو بھائی دیکھیں، آپ کو ابتداء ایڈمیشن فیس اتنی، اس کے بعد اسٹیشنری کی کاسٹ اتنی، اس کے یونیفارم کا سلسلہ اتنا، کتابوں کا سلسلہ اتنا، ہر مہینے پر اتنا، اور جو ایڈ آنز ہوتے ہیں درمیان میں، جو ایکسٹرا یا مسلینیس فیس کے جو سلسلے ہوتے ہیں وہ اور۔ اور یہ بات بچوں کی سکولز تک محدود نہیں ہے عزیزو، اگر آپ مزید آگے بڑھ جائیے اور دیکھیے کالجز کے اندر جو جوان جاتے ہیں، یونیورسٹیز کے اندر جو جوان جاتے ہیں، جو ڈپلوما کرنے کے لیے آگے اپنے علم کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ جس انسٹیٹیوٹ یا جس علم کے در پر بھی جائیں، وہ پہلا تقاضا یہ کرتا ہے کہ لاؤ جو تمہارے پاس ہے وہ دو تو ہم وہ دیں گے جو ہمارے پاس ہے، اور اس میں بھی یہ طے نہیں ہے کہ وہ علم نفع بخش ہے بھی یا نہیں، یا اس علم کی آڑ میں وہ کچھ ڈال کر دیا جا رہا ہے کہ جو آپ کے ایمان کو بھی خراب کرنے والا، اخلاق کو بھی خراب کرنے والا، ہماری اسلامی فیملی کو بھی ڈسٹرب کرنے والا، کلچر کو بھی ڈسٹرب کرنے والا ہے۔ بہت غور کیجئے گا عزیزو، آج کل کا یہ مسئلہ ہے، یہ اتنا آسان تو نہیں ہے، بڑا پیچیدہ ہو گیا۔ لیکن عزیزان محترم، اس دنیا کے اندر ایک واحد یونیورسٹی ایسی ہے کہ جہاں پر چھوٹے بڑے کی کوئی قید نہیں ہے، چھوٹے سے لے کر بڑے بزرگ تک بھی آ کر ایک ہی جگہ بیٹھ کر ہر سطح کا انسان، ہر سطح کی اپنی کیپیسٹی سے علم کو حاصل کر کے جاتا ہے، اور یہ در اہل بیت کا صدقہ ہے کہ جہاں پر آنے والا جب دروازے سے اندر داخل ہوتا ہے، اس سے یہ نہیں کہا جاتا، کچھ نہیں کہا جاتا، کسی چیز کا تقاضا نہیں کیا جاتا، بس یہی کہا جاتا ہے آ جاؤ تاکہ ہم تمہیں تمہاری جھولیوں کو خیر سے بھر دیں، علم سے بھر دیں، عافیت سے بھر دیں، مغفرت سے بھر دیں۔ درود بھیجئے سارے مل کر محمد و آل محمد۔ ایک فضیلت کا نقطہ آج کی اعتبار سے یہ کہ چھٹے امام علیہ السلام کی خدمت میں کچھ افراد مولا کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ دو میں سے کسی ایک جگہ کا واقعہ، یا مدینہ منورہ کا واقعہ ہے یا پھر شہر کوفہ کا واقعہ۔ بہرحال چھٹے امام تشریف فرمائیں، اور وہاں پر جب مولا بیٹھے ہوئے ہیں تو مولا کے ساتھ کچھ مولا کے چاہنے والے مولا کے آس پاس جمائیں، اور مولا سے اتنے میں ایک شخص نے، روایت ہی کہتی ہے کہ اتنے میں ایک شخص نے کہا اسأل اللہ الجنہ، میں پروردگار سے جنت کا سوال کرتا ہوں۔ تو چھٹے امام علیہ السلام نے اس کی جانب مخاطب ہو کر یہ فرمایا، اس سے یہ سوال کیا کہ اے شخص یہ بتا، الست فی الجنہ، کیا تو جنت میں نہیں ہے؟ تو جنت میں ہے، دعا کر، فَاسْأَلِ اللَّهَ أَلَّا يُخْرِجَكَ مِنْهَا، بس اللہ سے یہ دعا کر کے تجھے وہ جنت سے نکال نہ دے۔ اس نے کہا کہ روحی لک الفدا مولا، نحنو فی الدنیا، کہ مولا ہم دنیا میں ہیں۔ کہا کیا تو ہماری امامت کا اقرار نہیں کرتا؟ ہماری امامت کا اقرار کرنے کے بعد ہماری محفل میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے بعد بولتا ہے میں دنیا میں بیٹھا ہوا ہوں۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ جو امامت اہل بیت، امامت امام معصوم کا،
اقرار کرتا ہو اور اس کے بعد ان کی محفل میں آ کر بیٹھ جائے, وہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جنت کے باغوں میں سے کسی ایک باغ میں آ کر بیٹھ جائے. یہ سلسلہ ہے. اور اس کے بعد یہاں تک روایتوں کی جملے ملتے ہیں عزیزوں کے, وہ محفل کے جہاں پر جب تک ذکر امام حسین برپا ہے, وہ مقام قبہ امام حسین کی حیثیت رکھتی ہے, وہ جگہ, وہ مقام قبہ امام حسین کی حیثیت رکھتا ہے. اور یقیناً بلا تشبیہ, لیکن جب امام معصوم یہ کہہ رہے ہیں تو سوچئے کہ اس مقام کی کیا عظمت ہوگی کہ جس مقام کو, اب یقین جانئے, یہ جو صدقہ ہے نا, یہ ذکر حسین علیہ السلام کا صدقہ ہے کہ اس جگہ کو اتنی اہمیت مل رہی. جس شخص کی وجہ سے جگہ اتنا عظیم ہو جائے, اتنا عظمت کی حامل ہو جائے, تو خود وہ شخصیت کتنی عظمت کی حامل ہوگی. اور یہ تو ہم اور آپ اس مقام کو کہ جہاں پر آ کر اہل بیت کے ذکر کو برپا کرنے کے لیے اس مقام کو ہم معین کر لیتے ہیں نا عزیزو, پھر پروردگار عالم یہاں پر فرشتوں کو بھیجتا ہے. یہ تو ہمارے اختیار میں تھا نا کہ کوئی اس جگہ کو چھوڑ کر اس کے ساتھ والی جگہ پر, یا اس پلاٹ کو چھوڑ کر اس کے ساتھ والے پلاٹ کے اوپر اگر یہ امام بارگاہ واقع ہوتا اور وہاں بیٹھ کر اہل بیت کی مجلس اور ذکر ہو رہا ہوتا تو فرشتے وہاں نازل ہوتے. یعنی کہ یہ مجلس جہاں جہاں جاتی رہے گی, یہ اہل بیت کے چاہنے والوں کی طرف خیر اسی طرف لپک لپک کراتا رہے گا, اسی طرف لپک لپک کراتا رہے گا. بس عزیزان محترم, ہم تیزی کے ساتھ معارف اہل بیت علیہم السلام کے عنوان کی طرف آئیں. کل جہاں پر ہماری بات رکی تھی وہیں سے کچھ آگے بڑھائیں کہ آئمہ طاہرین, آئمہ اہل بیت علیہم السلام وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے ذریعے سے پروردگار عالم اپنے بندوں میں مغفرت بھی تقسیم کرتا ہے. میں نے کیوں کہا مغفرت بھی؟ اس لیے کہ الخیر کلہ فی باب الحسین, خیر سارا کا سارا باب حسین میں پروردگار نے رکھا. اور خود امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا وہ جملہ کہ جو پچھلے دنوں پڑھ چکا ہوں لیکن مختصر ہے, تکرار کر کے آگے بڑھیں گے کہ ارادت الرب فی مقادیر امورہ تہبط الیکم وتصدر من بیوتکم, ارادہ خدا نازل ہوتا ہے زمین پر آپ کے در پر اور پھر یہاں سے ساری دنیا کے اندر خلق خدا میں تقسیم ہوتا ہے اور یہاں سے بٹتا ہے, یہاں سے پھیلتا ہے. یعنی خیر کے پھیلنے کی آماجگاہ اور خیر کے پھیلنے کا در آپ کا در ہے یا آب عبداللہ. تو بات کل یہاں پر آ کر رکی تھی کہ مولا حسین علیہ السلام حر کو, یعنی کہ مولا حسین علیہ السلام کرم کا وہ دروازہ ہیں. دیکھیے سارے دروازے کرم کے ہیں, ساری کی ساری جو کشتیاں ہیں نا وہ نجات کی کشتیاں ہیں, لیکن آقا سرکار ابو الحسن مولا علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام, ارشاد فرماتے ہیں سفینۃ الحسین اسرا و انفذ و اوسا, اسرا و اوسا و انفذ, کہ ہم کلنا سفن النجات, ہم سارے کے سارے نجات کی کشتیاں ہیں. رسول نے مولا حسین علیہ السلام کے لیے ایکسکلوسیولی, خاص طور سے اسپیسیفکلی فرمایا کہ ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات. آنے والے دنوں میں اگر موقع ہوا تو اس حدیث کے عنوان کے ذیل میں بھی کچھ کلام آنے والا ہے انشاءاللہ, بشرطِ توفیق و حیات. لیکن عزیزان محترم, اگر صرف اس مرحلے پر ایک جملہ آپ کے نظر کر کے آگے بڑھنا چاہوں تو وہ یہ کہ کلنا سفن النجات, صرف امام حسین علیہ السلام نہیں بلکہ ہم سارے کے سارے نجات کی کشتیاں ہیں, مگر مولا رضا علیہ السلام کے مطابق, آپ کے نورانی کلام کے مطابق, لیکن سفینۃ الحسین اوسا, زیادہ وسیع تر ہے مولا حسین کا سفینہ اور زیادہ تیز تر ہے اسرا, تیز تر سفینہ مولا حسین کا, وسیع تر سفینہ مولا حسین کا, اور یہ ہم اور آپ سارے جانتے ہیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں, صرف متوجہ ہونے کی ضرورت. آپ کو مولا کائنات علیہ السلام کی, مولا کائنات بھی سفینۃ النجات ہیں, کشتی امام حسین, مولا کائنات بھی سفن النجات میں سے ایک سفینہ, لیکن اس کشتی میں آپ کو مسلمان نظر آئیں گے، مومن نظر آئیں گے، متقی نظر آئیں گے، صدیقین نظر آئیں گے، عابدین نظر آئیں گے. مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا سفینہ اگر آپ دیکھیے، بلا تشبیہ بات کر رہا ہوں، وإلا ہمارے پاس دوسری حدیثیں بھی ہیں مولا کائنات علیہ السلام کی فضیلت کے اعتبار سے، تو کہیں پر یہ بات نہیں ہو کہ اگر میں مولا حسین کی فضیلت کو بیان کرنا شروع کروں تو آپ یہ کہیں کہ کسی اور امام کی فضیلت، یقیناً یہ بات نہیں ہے. یہ تو سارے کے سارے وہ دروازے ہیں، پچھلے دنوں یہ بات کہہ چکا ہوں، لیکن یہ سارے کے سارے وہ دروازے ہیں کہ جس دروازے کو بھی کھولو تو بارگاہ الہی میں پہنچتا ہے. لیکن عزیزان محترم، مولا حسین کا سفینہ وہ ہے کہ جس سفینے کے اندر مسلمان بھی نظر آتا، مسیحی نصرانی بھی نظر آتا، مجوسی بھی نظر آتا، ہندو بھی نظر آتا، بس یہ سمجھ لو انسان ہو تو حسین کے سفینے میں تمہیں نظر آئے گا. بس انسان ہونا شرط ہے تو وہ تمہیں مولا حسین کے سفینے میں ضرور نظر آئے گا. کل مولا کے دسترخوان سے کیا بات ہوئی تھی کہ آپ کی زندگی جو دنیاوی زندگی ہے، دنیاوی زندگی کے پہلے دن عرش کے مجرم کو معافی دلائی، اور دنیاوی زندگی کے آخری دن فرش کے مجرم کو معافی دلائی، فطرس اور حر. آج جو سرنامہ کلام میں آئے وافید آیا کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، اس آیت میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے ولو انہم اس ظلموا انفسہم جاؤک، اے میرے حبیب، اگر یہ لوگ اپنے نفسوں پر ظلم کریں اور اس کے بعد آپ کے پاس آئیں، فاستغفر اللہ، اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں، بات جو ہماری توبہ اور استغفار کے حوالے سے رہ گئی ہے وہ پہلے پورا کر دیں، اور اس کے بعد جو ہمارا آج کا موضوع جو ہم نے ابتدا میں اعلان کر دیا اس کی جانب بڑھیں انشاءاللہ، اور اس کے بعد وہ استغفار کریں، واستغفر لهم الرسول، اور ان کے لیے میرا رسول بھی استغفار کرے، لوجد اللہ تواب الرحیم، تو وہ اپنے رب کو، اپنے پروردگار کو بہت زیادہ معاف کرنے والا پائیں گے اور بہت زیادہ رحم کرنے والا پائیں گے. ٹھیک ہے عزیزان محترم، ایک واقعہ، آپ نے ابو لبابہ کا نام سنا ہے یا ابی لبابہ کا نام سنا ہے؟ جو افراد حج و عمرہ کی سعادت حاصل کر چکے ہیں وہ مدینہ منورہ کے اندر ایک مقام کے جو استوانہ ہے توبہ اس سے ضرور واقف ہوں گے، اور جو افراد ابھی تک حج یا عمرہ کی سعادت کے لیے مشرف نہیں ہو سکے فرش عزا کے صدقے میں ان تمام کے لیے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار حج اور عمرے کی سعادت، زیارتوں کی سعادت ہم سب کو نصیب فرما. ابو لبابہ کہ جو بنو قریظہ کے علاقے میں رہنے والا، رسول اکرم جب بنو قریظہ سے جنگ کا موقع آیا، جب ایک ٹریٹی اور ایک ڈیڈ اور ایک پیکٹ ہوا تھا مسلمانوں کا بنو قریظہ والوں کے ساتھ، جب اس ٹریٹی کو توڑا گیا، جب اس وعدے کی مخالفت کی گئی، اور اب دور آ گیا، وقت آ گیا کہ رسول اکرم نے بنو قریظہ والوں کا محاصرہ کر لیا، تو بنو قریظہ والوں نے دیکھا کہ ابی لبابہ ان لوگوں کے درمیان ہے، مسلمانوں کے درمیان، وہ کہ جن سے ہمارے پرانے مراسیم ہیں، پرانے تعلقات ابو لبابہ کے ساتھ بنو قریظہ والوں کے ہیں. اب بنو قریظہ وہ جنگ، اس سے پہلے کی کون سی جنگ تھی کہ جس سے آ کر فوراً بعد بنو قریظہ کے لیے جانا پڑا تھا، اس کی تفصیل اپنے مقام پر. لیکن بنو قریظہ والے ایک مرتبہ رسول سے کہتے ہیں کہ اگر ہو سکے تو ابو لبابہ کو ہمارے پاس بھیجیں، ابو لبابہ کو ہمارے پاس بھیجیں. ابو لبابہ جاتے ہیں، رسول کی جانب دیکھا، رسول نے اجازت دی، ابو لبابہ چلے بنو قریظہ والوں کے سردار سے ملے اور سوال کرنے لگے ہیں وہ سردار بنو قریظہ والے ابو لبابہ سے کہ یہ بتاؤ، ہمارا مسلمانوں نے محاصرہ کر لیا ہے، کیا کریں، ہم سرنڈر کر دیں؟ تو زبان سے تو یہ کہا کہ بالکل سرنڈر کر دیں، لیکن اپنی انگلی کو گردن پر پھراتے ہوئے ایک اشارہ کیا اور اس کے بعد وہ وہاں سے چلے گئے. اس کے معنی یہ ہوئے کہ پلان ہے مسلمانوں کا، اور اس پلان کو انہوں نے وہاں جا کر فاش کر دیا، اس سیکرٹ کو، اس جنگی اسٹریٹجی کو انہوں نے وہاں جا کر ان کے سامنے رکھ دیا. بہرحال یہ ایک غلطی ہوئی، بس یہ ان سے ہوا، اور اس کے بعد وہاں سے نکلنے لگے، بہت شرمندہ ہوئے. بہت شرمندہ ہوئے اور یہ سوچنے لگے کہ میں کیا کروں، مجھ سے غلطی ہو گئی، اور اتنا شرمندہ ہوئے، اتنے شرمندہ ہوئے کہ رسول کے سامنے جانے کی طاقت نہیں تھی ابو لبابہ میں، تو کہا کہ میں رسول کے پاس نہیں جاتا، اور چلنا شروع کیا انہوں نے اپنے گھر کی جانب۔ اچھا، کہیں پر اس طرح سے ملتا ہے کہ گھر گئے، اس کے بعد مسجد نبوی آئے اور اس کے آس پاس ایک کھجور کا درخت تھا، کیونکہ اس وقت تو یہ ستون نہیں تھا وہاں پر، ایک کھجور کے درخت سے اپنے آپ کو باندھ لیا، اپنے آپ کو اس کھجور کے درخت سے باندھا اور وہاں پر بیٹھ گئے۔ صرف اتنا ہوتا تھا کہ ضروری کاموں کے لیے، ضروری حاجتوں کے لیے انہیں کھولا جاتا تھا اور اس کے بعد دوبارہ انہیں وہاں لا کر باندھ دیا جاتا تھا۔ ابو لبابہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جب یہ بات پتا چلی، پوچھنے پر یہ راز کھلا کہ ابو لبابہ چلے کہاں گئے، تو یہ بات سامنے آئی کہ ابو لبابہ نے خود کو اس غلطی کی پاداش میں، شرمندگی کے اظہار کے لیے، اپنے آپ کو اس درخت کی ٹہنی کے ساتھ باندھ لیا ہے۔ جیسے رسول کو پتا چلا نا کہ ابو لبابہ نے جا کر خود کو باندھ لیا ہے رسیوں سے، تو رسول مسکرائے اور رسول نے صرف اتنا کہا کہ اگر ابو لبابہ میرے پاس آ جاتا، اگر ابو لبابہ میرے پاس آ جاتا، یعنی کہ اگر ابو لبابہ میرے پاس آ جاتا تو میں اس کے لیے استغفار کرتا، لیکن اب چونکہ اس نے براہ راست اپنا معاملہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے، تو اب ابو لبابہ جانے اور پروردگار جانے۔ اگر اس نے، بلکہ میں اس سے اور آسان کروں، ابو لبابہ یہ کہتا ہے کہ اگر اس نے میرا وسیلہ اختیار کیا ہوتا تو اسے خود کو درخت کی ٹہنی کے ساتھ باندھنے کی ضرورت نہ ہوتی، اور پھر وہ ایک آیت نازل ہوئی۔ تقریباً 6 دنوں تک، 6 راتوں تک بندھے رہے، بہت تاخیر ہوئی، 6 راتیں ابو لبابہ 6 راتیں اس درخت کے ساتھ بندھے رہے، اور اس کے بعد وہ آیت نازل ہوئی کہ پھر ہم نے اسے معاف کیا، اور وہ آیت بھی قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ اور جب رسول اکرم پر جناب جبریل وہ آیت لے کر نازل ہوئے، اور جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہا تشریف فرما ہیں، انہیں یہ پتا چلا اور انہوں نے کسی کے ذریعے سے ابو لبابہ تک یہ پیغام پہنچایا، تو اب ابو لبابہ کی معرفت میں اضافہ ہو چکا تھا۔ اب ابو لبابہ کے پاس جب لوگ آئے یہ کہنے کے لیے کہ تیری مغفرت ہو گئی ہے، کھول دے اپنے آپ کو اور دور ہو جائے اس درخت سے، اپنے آپ کو آزاد کر دے اس قید سے، تو کہا کہ نہیں، جو غلطی پہلے کر چکا ہوں اب دوبارہ وہ غلطی نہیں کروں گا، میں اس وقت تک یہاں سے نہیں لوں گا جب تک میرے رسول یہاں پر آ کر مجھے کھول کر نہیں لے جاتے۔ اور اس کے بعد رسول اکرم تشریف لے کر آئے اور اسے کھولا اور اسے وہاں سے لے گئے۔ عزیزو، یہ ابو لبابہ تھا کہ جسے 6 رات لگے، اگر رسول کے پاس آتا تو کیا ہوتا؟ ایک ایسا تاریخ میں نظر آیا کہ جسے معرفت تھی، نواسا رسول تھا وہ، لیکن اس کو معرفت تھی، 6 رات نہ لگے، ایک ہی رات میں جہنم سے جنت کا راہی بنا دیا، حر کو علیہ السلام بنا دیا حسین ابن علی نے، نہ لگی اتنی دیر۔ لو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک، اے حبیب، اگر یہ لوگ خود پر ظلم کر کے، اپنے نفسوں پر ظلم کر کے آپ کے پاس آئیں اور استغفار کریں، اور پھر آپ بھی اگر ان کے لیے استغفار کریں، لوجد اللہ تواب الرحیم، پھر وہ پروردگار عالم کو بہت معاف کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا پائیں گے۔ اور عزیزان محترم، یہ بات یہاں سے لنک کر کے ہم آج کے اپنے موضوع کی جانب بڑھیں، تاکہ وقت، محدود وقت کے اندر اندر بات مکمل ہو جائے۔ اور وہ یہ کہ دیکھیے، یقیناً چاہے استغفار ہو، چاہے توبہ ہو، چاہے شفا ہو، چاہے عافیت ہو، چاہے خیر ہو، اگر حاصل کرنا ہے تو پھر انسان کو اپنے دل میں ایک یقین کی شمع کو بھی جلانا ہوگا، یقین کی شمع کو جلانا ہوگا، ایمان کی شمع کو روشن کرنا ہوگا، یقین اور ایمان پر انشاءاللہ آگے آنے والے دنوں میں بات ہوگی انشاءاللہ العزیز، لیکن اتنا آج کی حد تک کہ کم سے کم جس در پر جا رہا ہے اس در پر بھروسہ کر کر تو جائے. میں جس در پر جا رہا ہوں بھروسہ ہے، مجھے یقین ہے اس بات کا کہ میں، خور کا جملہ ہی لے لیجئے، جب اس کے دوست نے اس سے یہ کہا کہ دیوانہ ہو گیا ہے، کہاں جا رہا ہے، دوڑتا ہوا اپنے خیمے سے جب باہر آیا تھا، جنگی لباس پہن کر آیا تھا، بھاگ رہا تھا کہیں، کہاں بھاگ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے. کہا میں نے طے کر لیا. کیا فیصلہ کیا، کیا طے کیا؟ یہ طے کیا کہ اس لشکر کو چھوڑ کر اس لشکر میں جا رہا ہوں، آقا حسین کے لشکر میں شامل ہونے جا رہا ہوں. کہا دیوانہ تو نہیں ہو گیا، یہاں سے جا رہا ہے بغاوت کر کے جا رہا ہے، وہاں جائے گا وہ بھی تجھے قبول نہیں کریں گے، واپسی تجھے باغی تصور کیا جائے گا، نہ یہاں کا رہے گا نہ وہاں کا. تو حور کا کیا جملہ تھا؟ یہی جملہ، میرے دوست میں جانتا ہوں میں کس در پر جا رہا ہوں، میں جانتا ہوں، مجھے بھروسہ ہے اس در پر کہ جس در پر جا رہا ہوں یہاں سے کسی کو خالی جھولی نہیں لوٹایا جاتا. اور پھر اڑ چلا، اور پھر مغفرت بھی ملی اور شان جناب حور. لیکن عزیزو بھروسہ، یہ وہی بھروسہ ہے کہ جسے عربی میں توکل کہا جاتا ہے، جو ہمارا آج کا معارف اہل بیت کے اعتبار سے ہمارا اگلا موضوع کہہ لیجئے، یا معرفت اہل، معارف اہل بیت کے جو شعبہ جات ہیں، جو اس کی شاخیں ہیں، ان میں سے یہ ایک شاخ. کیا ہے توکل؟ کیا چیز ہے بھروسہ؟ کس انداز سے انسان، یہ لفظ توکل جو ہے نا، اس کی تعریف کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ التوکل تفویض الامور الی اللہ والاعتبار علیہ فی تسیر الامور، کہ انسان کا پروردگار عالم کو اپنا وکیل بنا لینا اور اپنے امور کی آسانی کے لیے اس پر اعتبار کرنا، یہ توکل ہے. یہی ہوا تھا کہ ایک انسان، لیکن عزیزان محترم کس اعتبار سے اہل بیت کیا سکھا رہے ہیں، توکل کیا ہونا چاہیے، وہ سن لیجئے کہ میں بات کو بہت زیادہ طولانی نہ ہونے دوں، اس لیے بہت مختصر آپ کو اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں تاکہ توکل کے معنی کے قریب ہو سکے ہم انشاءاللہ. ایک مسجد کے اندر ایک شخص آیا، آنے کے بعد اپنی سواری کو باہر چھوڑ کر جو آیا تھا، تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا، تیری سواری کہاں ہے؟ کہا باہر ہے. کہاں سے باندھی ہے؟ کہا پروردگار عالم پر توکل کیا ہے، اسے رسی سے باندھا نہیں ہے، فقط خدا پر توکل کیا ہے اور اسے آزاد چھوڑ دیا ہے. کہا توکل کی ابتدا اس تیری سواری کی مہار کو کسی مقام پر باندھنے کے بعد شروع ہوتی ہے، اس لیے کہ تیری کوشش بھی ہونا چاہیے، صرف پروردگار پر بھروسہ نہیں چلے گا. توکل کے معنی یہ ہیں کہ جانور جو تیرا سواری کا جانور ہے، اسے کسی مقام سے باندھو کہ وہ بھاگ نہ جائے، تو نے اپنی کوشش کر لی، اب پروردگار پر بھروسہ کر اور یقین رکھ کے سکون سے مسجد میں عبادت کر. اب خدا، تو خدا کو جب اپنے کام کا تو نے وکیل بنا لیا تو وہ دیکھ بھال کرنے والا ہے نا عزیزو. اور حضرت یوسف علیہ السلام، ہمارے تمام انبیاء پر اور ان کی پاک ارواح پر ہم سب کے لاکھوں درود و سلام. حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے کنویں میں دھکیل دیا نا، تو بہت افسردہ بیٹھے تھے، کیونکہ جو جسمانی اذیت ہوتی ہے نا، اس سے زیادہ زبانی اذیت اور جو دل پہ لگنے والے زخم ہوتے ہیں نا، وہ بہت دیر سے بھرتے ہیں. ٹھیک ہے، حضرت یوسف علیہ السلام بڑے افسردہ بیٹھے تھے، بہت غمناک اور المناک عالم میں بیٹھے تھے. پروردگار عالم نے ان کی دل جوئی کے لیے ایک فرشتے کو بھیجا کنویں کے اندر، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس وہ فرشتہ آیا، اور آنے کے بعد سلام بر نبی خدا کہہ کر، میرا سلام ہو پروردگار عالم کے نبی پر، یہ کہنے کے بعد بات کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ حضرت یوسف علیہ السلام مجھ سے باتیں شروع کریں تو ان کا دل بہل جائے، میں ان کا دل لبھاؤں. حضرت یوسف علیہ السلام سے سوال کیا اس فرشتے نے کہ اے نبی خدا، یہ بتائیے کیوں افسردہ بیٹھے؟ کیا آپ کو پروردگار عالم کی اس مشکل کو برداشت کرنے میں کوئی دقت ہو رہی ہے یا پروردگار عالم سے راضی نہیں ہے؟ کہا نہیں. اے خدا کے فرشتے، میں افسوس اس مقام پر پیش آنے والی مصیبتوں کی وجہ سے نہیں کر رہا، میں افسوس اپنے آپ پر کر رہا ہوں. کیا افسوس؟ میرے اتنے سارے بھائی تھے، 11 بھائی، جنہیں میں دیکھتا تھا بچپن ہی سے، طویل القامت، مضبوط، سہارا بننے والے، مجھے اپنی اگر زبان میں کہوں سپورٹ کرنے والے، میرا خیال رکھنے والے، میری ڈھال بننے والے. حضرت یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں مجھے افسوس ہوا کہ میں ساری زندگی ان پر بھروسہ کرتا رہا اور ان سے زیادہ پروردگار عالم پر بھروسہ کر لیا ہوتا. میں نے ان پر جو ذرا سا بھروسہ بھی کیا وہ کیوں کیا؟ صرف اور صرف پروردگار عالم پر بھروسہ کیوں نہ رکھا؟ اگر دیکھیے، جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے، صاحبان فہم کا مجمع ہے، مجھے بات پوری سمجھانی نہیں پڑے گی یقیناً، کہ انبیاء کچھ ایسے اعمال ہوتے ہیں کہ جو ہمارے اور آپ کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، مباح ہوتے ہیں، بلکہ بالکل اس کا کوئی حکم نہیں ہوتا. لیکن چونکہ انبیاء کا رتبہ بہت زیادہ بلند ہے، ان کے رتبے کی شان کے مطابق نہیں ہوتا کہ وہ اس اعمال کو انجام دے، بس وہ بھی گناہ نہیں ہوتا، اسے درک اولا اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بہتر تھا کہ اسے بھی سکپ کر دیتے، چھوڑ دیتے، صرف ترک اولا. اس پر بھی اتنا افسوس ہے تو سوچئے کہ جو گناہ کو اور حرام کو حلال اور صحیح سمجھ کر گناہ کرتا ہو اسے کتنا افسوس ہونا چاہیے. یہ تو آج تو اس طرح سے ہو گیا، بہرحال یہ ضمنی ایک بات آ گئی، اور یہ ایک ہی جملہ ہو اور کہہ کر میں آگے چلا جاؤں کہ مولانا صاحب، آج کل کے دور میں آپ غافل نہ رہیں، یہ دور بڑا سنگین دور چل رہا ہے. آج کل جھوٹ بولنا، جھوٹ جیسی برائی عام ہو گئی ہے، اگر آپ نہیں بولیں تو سروائیو نہیں کر سکتے. اس کا معنی کیا ہوئے کہ پروردگار عالم نے ایک شے کو حرام کہا، گردش دوراں کی وجہ سے میں اسے کہوں کہ بھائی ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، حلال ہے، پروردگار ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں، اپنا کام چلنا چاہیے، اپنا کام نہیں رکنا چاہیے. بلکہ بہت ساری ایسے میٹرز ہوتے ہیں کہ جو آپ کی فیملی کے اندر ہو رہے ہوتے ہیں اور جن سے پروردگار عالم ناراض بھی ہو رہا ہوتا ہے. بہت زیادہ بات کو اگر میں تفصیل میں بیان نہ کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہوں تو اتنا کہ یہاں ایک ایسی آپ سچویشن میں آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، یا خدا کو خوش کر لیں یا اپنے گھر والوں کو خوش کر لیں، تو آپ کسے ترجیح دیں گے؟ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کیا سوچ رہے ہیں کہ میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ جس کے اتنے بھائی ہوں اسے کون نقصان پہنچا سکتا ہے، اور وہی خود وہی بھائی تھے کہ جنہوں نے حضرت یوسف کو کنویں کے حوالے کر دیا. بلکہ یہ تو خیر گزری کہ کنویں کے حوالے کیا، ورنہ تو وہ قتل کرنے کے ارادے سے لے کر آئے تھے. بہرحال بات کو آگے بڑھایا جائے، توکل پر بات ہو رہی ہے تو یہ کہ کچھ دیر ساتھ رہیے گا انشاءاللہ، ایک آپ کو ایک نتیجے تک لے کر جانا چاہ رہا ہوں. انسان 20 سال کی عمر میں ہے، کوئی انسان 20 سال کی عمر میں، ایک 20 سال کا انسان رسک آ رہا ہے. کس کا رسک آ رہا ہے؟ 20 سال کا لڑکا، کوئی جوان لڑکا کہ جو آج 20 سال کا ہو گیا، چلیے یہ بتائیے کتنے سالوں سے رسک آ رہا ہے، 20 سال کا لڑکا کتنے سالوں سے رسک آ رہا ہوگا. لیکن جو 20 سال کا ایک لڑکا، جوان لڑکا ہے، وہ 20 سال سے نہیں، کم سے کم 20 سال اور 9 مہینوں سے رسک آ رہا ہے. اور یہ اس وقت سے رسک آ رہا ہے کہ جب شکم مادر میں تھا، ماں نہیں جانتی ہے کہ کون ہے اور کیا کھا رہا ہے، ماں نہیں جانتی ہے کہ میرے شکم میں کون ہے اور کیا کھا رہا ہے، مگر کوئی تو ہے جو باخبر ہے اور اسے کھلا رہا ہے. کوئی تو ہے کہ جو باخبر ہے، کہ جسے خبر ہے کہ کون ہے، اور اسے یہ بھی پتا ہے کہ مجھے اسے کھلانا ہے. اسے فکر تب بھی ہے کہ جب ماں کو پتا بھی نہیں کہ میرے شکم میں ہے کون، اور اس کے بعد نہ ماں کو پتا نہ باپ کو پتا، یہ سلسلہ آگے بڑھا. بیس سال. اس کے بعد کیا ہوا؟ جب ایک ایسا مرحلہ آ گیا کہ جس مرحلے کے اندر وہ بڑا ہو گیا اور کہیں پر دیکھیں انسان اپنی تاریخ بہت جلدی بھول جاتا ہے, انسان اپنی تاریخ بہت جلدی بھلا بیٹھتا ہے, بہت جلدی بھلا بیٹھتا ہے. آپ یہ سوچئے کہ جس دن سے انسان کو رزق کے معنی بھی نہیں پتا تھے اس دن سے اسے رزق مل رہا ہے. انسان اتنا نا اہل تھا کہ اسے نہ باپ کے مفہوم سے آگاہی تھی, نہ ماں کے مفہوم کا پتا تھا, نہ اسے رزق کا پتا تھا, نہ وہ کہاں ہے یہ پتا تھا, نہ یہ پتا تھا کہ میں ہوں بھی یا نہیں, یہ نہیں پتا تھا کہ میں کون ہوں. یہ اتنا نا لائق تھا, نا اہل اتنا تھا کہ مانگنے کے لیے رو بھی نہیں سکتا تھا, تب بھی اسے مل رہا تھا. اور جب بڑا ہوا اور اس کے سامنے ایک مرحلہ آیا, کیا مرحلہ آیا؟ مثال کے طور پر انسان یہاں بیٹھا ہے اور کوئی ایک پرچہ کہ جس پر لکھا ہوا ہو کل سے آپ نوکری پر تشریف نہیں لائیے گا, اور کوئی دروازے سے انٹر ہو اور کسی ایک شخص کو دے کر چلا جائے, یہ بتا کر چلا جائے کہ آپ فلاں شخص کو دے دیجئے گا, جیسے پڑھے گا اس کے نیچے نہ کسی کا نام لکھا ہے, نہ ٹو, نہ فروم, کچھ بھی نہیں لکھا. وہ پڑھے گا ایک مرتبہ, اس کے دل کے اندر ایک ہال اٹھے گا, ایک مرتبہ وہ پریشان ہو جائے گا, اس کے دل میں خوف پیدا ہو جائے گا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ میرے ہی لیے ہے. اگر خدا نہ خواستہ ایسا کوئی واقعہ یہاں پیش آ جائے تو جس کے سامنے وہ پرچہ ہوگا کیا وہ اس کے بعد کی مجلس سننے کے قابل رہے گا؟ یہ کرتا ہے کہ جو شخص اس کے قریب بیٹھا تھا, جو پوچھ رہا تھا یہ کیا لکھا ہے اس پرچی میں, وہ اسے پرچی دے اور چلا جائے. جب دوسرے نے پڑھا, اس نے دیکھا کہ کل سے نوکری پر نہیں آئے گا, وہ یہ سمجھا کہ شاید اس نے میرے لیے ہی پیغام دیا ہے, اور وہ بھی ڈر گیا, وہ بھی خوف زدہ ہو گیا, اور اس کے بعد اٹھ کر وہ بھی چلا گیا اور وہ کسی اور کے حوالے کر گیا, یہاں تک کہ ایک کے بعد ایک جہاں جہاں تک وہ پرچہ چلتا چلا گیا, ایک انتشار پھیلاتا چلا گیا, ایک خوف کو پھیلاتا چلا گیا. ارے بھائی کیا ہوا؟ آپ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا؟ نوکری چلی گئی کل کیا ہوگا؟ عزیز و توجہ ساتھ رہیے گا, نوکری چلی گئی کیا ہوگا, کل کیا ہوگا؟ ارے ہم کہیں گے, اس سے سوال کریں گے کل کیا ہوگا, یہ بتاؤ کل کیا ہوا تھا, اس سے پہلے کیا ہوا تھا, اس سے پہلے کیا ہوا تھا, شکم مادر میں کیا ہوا تھا, شکم مادر میں کیا ہوا تھا؟ یعنی کہ نوکری چلی گئی کیا, یہ بتائیے, ساتھ خدا بھی چلا گیا, اس کی رضاخیت بھی چلی گئی, اس کا کرم بھی چلا گیا, اس کی قدرت بھی چلی گئی, اس کا کرم بھی چلا گیا. یہ تو نوکری کی ایک مثال ہے کہ جو صرف سمجھانے کے لیے آپ کی خدمت میں اس مثال کے ذریعے سے آپ تک انتقال مفہوم کرنا چاہ رہا ہوں. کیا ہو گیا؟ اور دیکھیے پروردگار عالم نے جو ہے نا رزق کا وعدہ کیا ہے, پروردگار عالم نے نوکری کا وعدہ نہیں کیا ہے, پروردگار عالم نے رزق کا وعدہ کیا ہے, کہا ہے کہ رزق تمہیں ملتا رہے گا, یہ میرا وعدہ ہے. بات توکل پر ہو رہی ہے نا, نوکری کا وعدہ نہیں ہے. نوکری ہوگی تب بھی وہی کھلا رہا ہے, نوکری نہیں ہوگی تب بھی وہی کھلائے گا, جاب رہے گی تب بھی وہی کھلائے گا, جاب ٹرمینیٹ ہو جائے گی تب بھی وہی کھلائے گا. اور عزیزو اتنا تو انسان اپنے رب پر بھروسہ رکھے کہ جس نے اسے اس وقت بھی کھلایا کہ جب کھلانے کے مفہوم سے بھی آگاہ نہ تھا, وہ اس وقت تھوڑی چھوڑ دے گا اسے. اور پھر ہمارے پاس مثال ہے اس اعتبار سے, اور بہرحال افراد کا مجمع, مومنین کا مجمع ڈھونڈنے کی کوشش کی گئی, مردوں سے تو مثال نہ ملی. یہ اور بات ہے کہ مرد اپنے آپ کو یہ کہا کرتے کامل الایمان, کامل القوہ, مرد ہیں مرد, ہم مرد ہیں مرد. بہرحال ہر کوئی تو ایسا نہیں ہوتا, لیکن ایک عمومی جو ایک جیسچر ہوتا ہے, لیکن خواتین میں سے مثال, کوئی پوچھے اس عورت سے, کوئی پوچھے اس خاتون سے کہ جس کے پاس ایک چھوٹا سا بچہ ہے, اپنے شوہر کے ساتھ ایک صحرا سے گزر رہی ہے اور شوہر اسے چھوڑ کر یہ کہہ کر جا رہا ہے یہیں پر انتظار کرنا, میں ابھی واپس آؤں گا, تھوڑا سا پانی ہے اور شاید ایک آدھ دن کا غذا کا سامان, ایک مشکیزہ پانی اور تھوڑی سی غذا. اور یقیناً یہ مثال ساری خواتین کی بھی نہیں ہے, یہ اس ایک خاتون کی ہے کہ جس نے پلٹ کر یہ بھی نہ پوچھا کہ میں تو خود گزارا کر لوں گی. آپ اس بچے کا ہی خیال کر لیجئے کہ جسے چھوڑ کر جا رہے ہیں, یہ تک نہ کہا اور چلے ہیں. یہ خاتون بیٹھی رہی صحرا میں, پروردگار عالم پر بھروسہ کیا, پروردگار عالم پر توکل کیا, آواز قدرت آئی کہ ہم تجھے ضرور عطا کریں گے کہ تو نے ہم پر اعتماد کیا, تو نے ہم پر توکل کیا, تو نے ہم پر بھروسہ کیا, مگر اگر کوشش کے بغیر, زحمت کے بغیر تجھے دے دیں گے تو کچھ کاہل میری مخلوق کل توکل کو اپنے لیے کاہلی کا ذریعہ بنا لے گی. اے حاجرہ ذرا دوڑ تو لگانا. اور اس کے بعد جناب حاجرہ سلام اللہ علیہا کبھی دوڑتی ہے صفا کی جانب, کبھی دوڑتی ہے مروہ کی جانب, اور پھر ان کے توکل کا یہ صدقہ تھا, یہی کہتی ہوئی دوڑتی جاتی تھی نا, بارے الہا ایک کوزہ پانی مل جائے میرا بچہ زندہ رہ جائے, ایک مشکیزہ پانی مل جائے میرا بچہ زندہ رہ جائے, ایک کوزہ پانی مل جائے میرا بچہ زندہ رہ جائے. سوال کیا تھا ایک کوزے کا, دینے والے نے پورا چشمہ زمزم عطا کر دیا. اور مانگا تھا, یہ ہے صدقہ ایک جناب حاجرہ کے توکل کا, کہ مانگا تھا اپنے بچے کی خاطر اور قیامت تک امت سیراب ہوتی رہیں گی. یہ ہے نتیجہ اس توکل کا کہ جو جناب حاجرہ سلام اللہ علیہ. اور عزیزان محترم, یہی تو پروردگار عالم کا نظام ہے کہ جو اس پر اعتماد نہیں کرتا اسے بھی خالی نہیں رکھتا, جو اس پر توکل نہیں کرتا اسے بھی دو روٹیاں دیتا ہے مگر دیتا ہے, مگر فرق یہ ہوتا ہے کہ جو اس پر اعتماد نہیں کرتا اسے دو روٹیاں دیتا ہے اور جو اس پر توکل کرتا ہے اسے پورا زمزم عطا کرتا ہے. یہ ہے فرق. ہاں عزیزو, مگر بات صرف اور صرف یہ ہے کہ سوال کرنے والے اپنے مستقبل کے اعتبار سے اتنے پریشان ہوتے ہیں, اپنے فیوچر کو اتنا انسیکیور سمجھتے ہیں, ان کا اپنے فیوچر کو انسیکیور سمجھنا اس بات کی دلیل ہے کہ توکل کا مادہ کمزور ہے. کہ پروردگار عالم دیکھیے, اس ایک خاتون نے کیا سوچا, شوہر چلا جائے گا نا, اللہ تو نہ چلا جائے گا, یہ بے آب و گیا وادی ہے کہ جس میں غذا پیدا نہ ہوگی, جس میں کچھ اگے گا نہیں, مگر پروردگار عالم کا خزانہ تو ختم نہیں ہو جائے گا نا. یہاں پر کوئی چشمہ کوئی کنواں نہیں ہے, مگر خدا کا کرم تو ختم نہیں ہو گیا نا, وہ تو باقی ہے. اور اس کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے, کہیں پر کوئی ایسی بات آ گئی, کہیں پر یہ کہا گیا کہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید اس بات کا امکان ہے کہ آئندہ ایک آدھ مہینے میں یا چھ مہینے میں, ایک آدھ سال میں ٹرمینیٹ کر دیا جائے. تو یہ تو طے ہے کہ اگر کسی انسان کے ذہن میں کوئی بات آ جائے تو اسے نہ آپ تبدیل کر سکتے ہیں نہ میں, کوئی نہیں کر سکتا. جس سے بھی جا کر مل لیجئے گا وہ ایک ہی بات کہے گا, ہم تمہارے لیے دعا ضرور کریں گے. کوئی کچھ کر پائے نہ کر پائے دعا کرے گا انسان, کہے گا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے, تو میرا پکا ترین دوست ہے, مگر اس اعتبار سے میں تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتا. تو پھر اس پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیے ایک تو بات یا تو یہ ہو یا تو یہ ہو کہ انسان اب یہ تلاش کرنا شروع کرے کہ باس کے رائٹ ہینڈ کو ڈھونڈو یا کسی ایسے لنک کو ڈھونڈو کہ جو باس کو منا لے, ٹھیک, یا یہ کر لو. اور اگر یہ نہیں, اس پر کیوں بھروسہ نہیں کرتے کہ جو ذہنوں کو بدلنے والا ہے, جو دلوں کو منقلب کرنے والا ہے, یا مقلب القلوب والابصار, یعنی دلوں کو بھی بدلنے والا ہے اور ابصار جو دکھائی دیتا ہے نا ان چیزوں کو بھی بدلنے والا ہے. یہی تو وجہ ہے کہ بہت سارے تاریخ میں ایسے ملے کہ کچھ پڑھ کر یا کسی ذات سے توسل کر کے, اہل بیت علیہ السلام میں سے کسی سے توسل کر کے اپنے دشمن کی نگاہوں کے سامنے سے گزر گئے, دشمن ڈھونڈتا رہا وہ نظر ہی نہ آئے. تو دلوں کا بھی بدلنے والا ہے اور بصارت پر بھی قوت رکھنے والا ہے, اس سے کیوں مدد نہیں لیتے, اس پر کیوں بھروسہ نہیں کرتے کہ جو دلوں کا ایسے بدلنے والا ہے کہ بچہ گود میں ہے تماچے کھاتا جاتا ہے اور ہمدردی کرتا جاتا ہے. کیا کہا؟ تماچے کھاتا جاتا ہے اور وہ اس کے ساتھ ہمدردی کرتا جاتا ہے, اس پر توکل کیوں نہیں کرتے کہ اس نے ذہن کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خوف میں 70,000 بچوں کو قتل کروا دیا, بے گناہ نفسوں کو قتل کروا دیا, اور جو گود میں تھا, یعنی کہ 70,000 وہ کہ جو بے گناہ تھے وہ واقعاً بے گناہ تھے, یعنی وہ کچھ کرنے والے نہیں تھے, جن سے کوئی خطرہ نہیں تھا اسے, انہیں قتل کروا دیا. اور موسیٰ کے جس سے خطرہ تھا وہ گود میں ہے, کبھی یہاں تماچا مارتا ہے کبھی وہاں تماچا مارتے ہیں, اور وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ نہیں ہوگا, وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ نہ ہوگا. اے عزیزو, یہ پروردگار عالم نے اس کے ذہن کو کیسے تبدیل کر دیا, اتنا بد دماغ کہ ایک بچے کے بارے میں یہ بات پتہ چلی ہے کسی سور سے کہ شاید ایک بچہ ایسا آنے والا ہے کہ جو تیرا تختہ الٹ کر رکھ دے گا, اس ایک بچے کی خاطر 70,000 قتل کروا دیے کہ جن سے خطرہ نہ تھا. چلے تو اس جہد پر چلے, خود اس کی اپنی لائن ہی تھی یہ کہ اس نے 70,000 بچوں کو قتل کروا دیا, اور پروردگار عالم اس کا دل بدل دے تو ایسے بدل دے کہ جو موسیٰ تھا وہی گود میں کھیلتا رہا, وہ اسی کے ساتھ ہمدردی کرتا رہا. تو اس سے توسل, اس کا توکل کیوں اختیار نہیں کرتے؟ یہ حضرت انسان کہ جو صبر کے مادے میں کبھی اتنا زیادہ خوف زدہ ہو جاتا ہے, جب بھی کوئی ایسی بات یاد آئے یہ جملہ سوچ لیں, سب ختم ہو گیا نا, اللہ تو ختم نہیں ہوا, نعوذ باللہ من ذالک, پروردگار تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا. تو جس نے کل انتظام کیا تھا جو آج تک کر رہا ہے وہی ہمیشہ انتظام کرتا رہے گا, اور یہ تو پروردگار عالم کا وعدہ ہے. اس نے وعدہ کیا ہے کہ میں تجھے رزق دوں گا, یہ میری ذمہ داری ہے, میں اپنی ذمہ داری ادا کروں گا, تو اپنی ذمہ داری کہیں بھول نہ جانا. اور پھر بہترین مصداق یہ ساری کی ساری گفتگو ایک طرف رہے گی, اور وہ ایک جملہ ایک جانب رہے گا جو ایسے نور کی مانند چمکتا ہوا آپ کو نظر آتا رہے گا کہ انشاءاللہ جو آپ کے دل میں راسخ ہو کر آپ کی روح کو منور کرتا رہے گا. مولا حسین فرزند رسول ثقلین میدان عرفہ کے اندر یہ جملہ کہتے ہوئے مناجات میں نظر آتے ہیں کہ ما فقد من وجدک ومن الذی وجد من فقدک, اے خدا جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا, اور جس نے تجھے کھو دیا اسے کیا ملا, اس نے کیا پایا. درود بھیجئے سارے مل کر محمد و آل محمد. یہی وہ حسین علیہ السلام کی جن کا کلام اتنا فصیح و بلیغ ہے, امام معصوم ہے, بس بات ختم ہو جاتی ہے یہاں پر. ایک عام انسان کے بارے میں آپ بولیں اس کی یہ فضیلت بیان کریں کہ وہ فصیح و بلیغ باتیں کرتا ہے, تو یہ ایک اور بات ہو جاتی ہے جو امام معصوم ہو. کہ فصاحتیں جن کے در کی کنیز ہوں، بلاغتیں جن کے گھر کے نوکر ہوں، وہ حسین ہے، وہ ائمہ طاہرین علیہ السلام. یعنی علم میں فصاحت و بلاغت جس گھر سے پروان چڑھا ہے وہ یہی گھر ہے. وہی حسین اگر کسی کی تعریف کر دے تو وہ کیسا ہوگا؟ وہی حسین اگر کسی کو اس حد تک پسند کرنے لگے تو سوچئے یقیناً وہ اس قابل ہوگا. کیا کہتے ہیں ہمارے اور آپ کے آقا سید الشہداء آقا ابا عبداللہ؟ کہتے ہیں کہ مجھے اس گھر میں سکون نہیں آتا کہ جس میں سکینہ اور رباب نہ ہو. اور بڑی مثالی محبت مولا حسین کو سیدہ رباب سلام اللہ علیہا سے. اور عزیزو شاید یہی وجہ تھی نا کہ جب بی بی اور سارا کا سارا یہ قافلہ، اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ، جب قیدی بنا کر ہاتھوں کو رسن باندھ کر پسے پشت باندھا گیا تھا اور لے جایا جا رہا تھا نا، ایک جملہ یہاں پر سن لیجئے گا، سب بیبیوں کے بازوؤں کو رسن سے باندھا تھا، سکینہ کو گلے سے رسیاں باندھ کر لے جایا گیا تھا. ہر بیبی کے بازوؤں میں رسن ڈالی گئی تھی، حسین کی سکینہ کے گلے میں رسن تھی. بس چلا یہ قافلہ اور حکم عمر سعد ملعون ہوا کہ اس قافلے کو اس جگہ سے نہ لے جاؤ، یہاں سے لے کر آؤ، یہاں پر ان کے چاہنے والوں کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں بے کفن، قافلے کو یہاں سے گزارو تاکہ ان کا غم دوبارہ سے تازہ ہو جائے. اب بی بی زینب کبھی اپنے ماں جائے کے لاشے کو دیکھتی ہیں، کہتی ہیں بھیا زینب شرمندہ ہے، سر پر ردا ہوتی تو تجھے اس کا کفن پہناتی بھیا. کبھی آقا سید سجاد اپنے ہاتھوں کی ہتھکڑیوں کو ہلا ہلا کر کہتے تھے بابا بیٹا شرمندہ ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہ ہوتی ایک مٹھی خاک کربلا. اور عزیزو بی بی ام رباب کا ایک وعدہ لاش حسین کے قریب سے گزرتے ہوئے، اے میرے ماں جا، اے میرے والی، اے آقا، آپ کا لاشا میں نے اپنی آنکھوں سے تپتی دھوپ کے نیچے اور تپتی ریت کے اوپر دیکھا ہے، اب وعدہ کر کے جا رہی ہوں آپ کے لاشے سے کبھی فرش پر کچھ بچھاؤں گی نہیں اور کبھی سائے میں بیٹھوں گی نہیں. اور جہاں جہاں سے قافلہ گزرا وہاں وہاں چھت تو نہ تھی، سورج کی تمازت چہروں کو جھلساتی رہی سارے سفر. اور جہاں بی بی اماری پر سوار رہی وہاں بچھانے کے لیے کوئی کپڑا تو دور کی بات کجاوا تک نہ تھا، بے کجاوا اونٹوں پر لے جایا. ہاں عزیزو یہ قافلہ شام سے رہا ہو کر دوبارہ کربلا آیا، اور جب یہ قافلہ کربلا آیا نا تو جناب زینب کا گریہ آپ نے کل سنا، آج رباب کا گریہ سنو. عزیزو رباب قبر حسین پر گری ہے، روتی جاتی ہے، کہتی جاتی ہے والی لٹ کر آپ کی قبر کی زیارت کے لیے آ گئے، سلام قبول کرو اے میرے والی اور پرسا قبول کرو، وہ سکینہ جو تمہارے سینے پر سوتی تھی اب وہ ساری زندگی بازار شام زندان شام میں سوئے گی، پرسا بھی لو اور سلام بھی قبول کرو آقا. اور جب جانے لگے نا تو آقا سید سجاد نے جب سب کو سوار کرا لیا، دیکھا ایک بی بی ہے کہ جو قبر حسین سے جدا نہیں ہوتی تھی، وہ یہی بی بی ام رباب تھی. بہت سمجھایا آقا سید سجاد مگر اس سے پہلے جناب زینب آ کے کہتی ہے کہ تشریف لے آئیے، آئے میرا باپ آ جائیے کہ قافلہ چلنے کو ہے۔ کہا بی بی آپ چلی جائیے، قافلہ بھی چلا جائے، مدینہ میں میرا تو کوئی رہا نہیں، میرے آقا میرے والی یہاں دفن ہے، میرا 6 مہینے کا بچہ سینہ حسین پر ہے، میری 4 سالہ بچی زندان شام میں سوتی ہے، میں مدینے آ کر کیا کروں گی؟ اے شہزادی آپ تشریف۔ مگر نہیں عزیزو، آقا سید سجاد نے بڑی التجائیں کی اور اس کے بعد امام وقت تھے، بی بی کرتی تو کیا کرتی، حکم امام کو مانا اور قافلے کے ساتھ چلتے چلتے مدینہ پہنچ تو گئی ہیں۔ مگر عزیزو 4 ایسی بیویاں بتائی جاتی ہیں کہ جن کا 4 بیویاں ہیں، کربلا کے واقعے کے 1 سال بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئیں، 1 بیوی ام رباب ہے۔ اور مدینہ آ کر بی بی نے اپنے وعدے کو بھلایا نہ تھا، نہ سائے میں بیٹھتی تھی نہ کچھ بچھایا کرتی تھی۔ ایک ایسا دن آیا کہ مدینے میں بہت تیز بارش ہوئی۔ اب ذرا معرفت ام رباب عشق رباب کو دیکھنا۔ جناب زینب کبرا آتی اور آنے کے بعد کہتی ہیں ام رباب اندر تشریف لے آئیے، اب تو سائے میں آ جائیے، بہت تیز بارش ہو رہی ہے، یہاں تحمل آپ کے لیے ممکن نہ ہوگا۔ یہ سننا تھا اپنے چہرے کو اٹھایا، کہا شہزادی ہاتھوں کو جوڑ کر بس اتنا ہی کہنا چاہوں گی، ارے یہاں تو پانی کے قطروں کی بارش ہو رہی ہے نا، میں نے اپنے والی پر تیروں کی بارش کو ہوتے دیکھا ہے، میں کس طرح سے سائے میں آ جاؤں؟ وا غربتا وا حسین اجرکم اللہ، خدا آپ کے گریے کو پرسے کو قبول فرمائے، آپ کے آنسو رومال سیدہ میں جگہ پائیں، آپ کی اور ہماری قبر میں روشنی کا سامان قرار پائیں۔ مگر وہ وقت آیا کہ جب جناب ام رباب کسی طور نہ مانتی تھی۔ دیکھیے یہ جملہ ایسا تھا کہ جس نے ہمیں بتا دیا کہ کربلا کے واقعات اب بھی رباب کی آنکھوں کے سامنے ویسے کے ویسے ہی تازہ تھے۔ مگر جناب زینب سمجھ گئیں اب ہو نہ ہو سوائے سید سجاد کے کوئی رباب کو سائے میں لانے کی التجا نہیں کر سکتا۔ جناب سید سجاد چلے، کہا اماں سائے میں آ جائیے۔ کہا بیٹا تو تو جانتا ہے نا کہ تیری ماں نے وعدہ کیا ہے، جیتے جی ام رباب سائے میں نہ آئے گی۔ بس یہ سننا تھا، دوبارہ سے تکرار کی التجا کی، ہاتھوں کو جوڑ کر سید سجاد نے اماں، ماں سے التجا کرنا، ماں کو کوئی حکم دینا، کوئی سید سجاد کے دل سے پوچھے، کتنا بڑا امتحان ہے سید سجاد کا، ماں کو حکم دینا۔ پوچھا بیٹا سجاد، مسلسل تکرار کے بعد پوچھا بیٹا سجاد، فرزند بن کر پوچھ رہے ہو، بیٹے بن کر پوچھ رہے ہو، یا امام بن کر حکم دے رہے ہو؟ آقا سید سجاد نے کہا اگر حکم نہ دیتا تو کیا ہوتا، باہر نہ اس بارش کے اندر روح رباب پرواز کر جاتی۔ ہاتھوں کو جوڑ کر سر کو جھکا کر کہا اماں امام بن کر ہی سمجھ لیجئے۔ یہ سننا تھا کھڑی ہوتے ہوتے اپنا رخ کربلا کی جانب کر کے ایک جملہ کا، اے میرے والی رباب اپنا وعدہ بھلا ہی نہیں ہے، رباب کو اپنا وعدہ یاد ہے، اور ایک مرتبہ آسمان کی جانب دیکھ کر کہا بار الہ اپنے اس کنیز کے وعدے کی لاج رکھ لینا۔ جناب رباب کھڑی ہوتی ہیں، کچھ قدم آگے بڑھاتی ہیں، لڑکھڑائی، دونوں ہاتھوں سے سید سجاد نے بڑھ کر سنبھالا، جناب زینب دوڑ کر آئیں، ہائے میری رباب کو کیا ہو گیا،
سید سجاد نے سر کو جھکا لیا, بس اتنا ہی کہا, انا للہ و انا الیہ راجعون. اے میری ماں, اے ہم بابا کے
الا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون. بار الہ اس محفل میں مادر علی اصغر کا ذکر ہوا ہے, جناب زینب کا ذکر ہوا ہے. پار الہا ان ہستیوں کے صدقے میں جتنے بھی مومنین مومنات اپنی حاجات لے کر آئے ہیں فرش اعضا کے صدقے میں, اور جن ہستیوں کا ذکر ہوا ان کے صدقے میں تمام کی حاجات شرعیہ کو روا فرما. اے خدا ہماری اس عظیم عبادت کو مقبول و منظور فرما. بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا مومنین اور مومنات کی تمام پریشانیوں کو حل فرما. بار الہا تجھے واسطہ ہے اپنی حجت زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں امام کے آوان و انصار میں شمار فرما, اپنے گھروں کے ماحول کو امام کی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما. ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت کی گزارش ہے. مرحومہ مریم بائی بنت سلیمان, مرحوم محمد حسین کرمانی, مرحوم فضل حسین فضلی, مرحوم سید انور حسین, مرحوم عبد الحمید حمدان التمیمی رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنے مرحومین کو بھی اس سورہ فاتحہ میں شامل کرتے ہوئے, حاضرین کو بھی, حاضرین کے مرحومین کو بھی, شہداء اسلام مراجع کرام کو بھی, اور خصوصیت کے ساتھ مرحوم سید انور حسین اور مرحوم عبد الحمید حمدان التمیمی کے لیے نماز وحشت کی تلاوت کی بھی آپ تمام مومنین اور مومنات سے گزارش کی جاتی ہے. ماتم حسین, یا حسین.